أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بريغا محمد وعلي محمد له. صلى الله على محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متصل قرار دیا. اس دعا کے ساتھ خدا نے متعال ذکر سعید الشہداء کو جاری رساری رکھنے والوں سے قرار فرمائے. انشاءاللہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے، اور اسی راہ میں اس دنیا سے گزرنا شہادت کی صورت میں قرار فرمائے انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد معجل فرجہ. پروردگار عالم نے انسان کو فکر اور شعور کی نعمت سے نوازا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ اعلیٰ ترین نعمت ہے جو خدا نمتار نے کسی مخلوق کو عطا فرمائی ہے. فکر اور شعور کے اندر جو اہم ترین عنصر ہے وہ یہ کہ آپ اپنے فکر اور شعور کو کس ہدف میں استعمال کریں گے. طے شدہ سی بات ہے کہ دنیا میں جو کوئی ظالم بھی ہوگا، جابر ہوگا، مادہ پرست ہوگا، نفس پرست ہوگا، وہ بھی فکر اور شعور کو استعمال کر رہا ہوگا. اگر فرعون نے مصر کے اوپر حکومت کی تو قابل تصور نہیں کہ اس نے فکر کو استعمال نہیں کیا ہوگا. یا آج مثال کے طور پر دنیا کے ظالمین جابرین جو نظام بنائے بیٹھے ہیں، جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کا نظام ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے فکر اور شعور کو استعمال کر رہے ہوں گے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم اپنے فکر اور شعور کو کس راستے میں استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بہترین جو راستہ ہمارے پاس ہے اس کو جانچنے کا، وہ ہماری ویلیوز، وہ ہمارے اہداف، وہ مقاصد جن کے اوپر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان سے ہماری قیمت طے ہوگی. اور اس سلسلے میں مولانا المومنین کا ایک فرمان انتہائی اہم ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد معجل فرج. مولانا ارشاد فرمانے ہیں: قیمت کل امرئ ما یحسنہ. ہر انسان کی قیمت وہ چیز ہوتی ہے جو اس کو خوبصورت بنا رہی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں آپ کی شخصیت کو کس چیز نے خوبصورت بنایا ہے، وہی آپ کی قیمت ہے. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے اندر اہم ترین چیز کیا ہے، اب میں اس کو اور مختلف عبارات کے ذریعے سے سلیس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مثلا آپ سے کوئی پوچھے آپ کی زندگی میں اب تک کی اچیومنٹس کیا ہیں، کس اچیومنٹ کو آپ کہیں گے یہ میری زندگی کی اہم ترین اچیومنٹ ہے، آپ کی قیمت وہی ہے. کم سے کم یہ وہ قیمت ہے جو آپ نے خود لگا لی ہے. مثلا اگر 50 سال کے بعد مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کی اچیومنٹ کیا ہے، اور میں اپنی اچیومنٹ میں اپنی ملکیت اور پراپرٹی گناؤں کہ یہ پراپرٹی میری اچیومنٹ ہے، اس کا مطلب ہے یہی میری قیمت ہے. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کی مثال کے طور پر زندگی میں اب تک کی جو تمام کمائی ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اہم ترین کمائی ہے, وہ کیا ہے, اور آپ نے کہا کہ ایک ڈگری ہے, مثال کے طور پر فرض کریں آپ نے پی ایچ ڈی کیا, ڈاکٹریٹ کیا, آپ نے کہا یہ میری کمائی ہے, یہ آپ کی قیمت ہے, اس کا مطلب جب آپ اس مرحلے سے فارغ ہو جائیں, اپنی قیمت طے کر لیں, اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھیے گا جب یہ قیمت میدان حشر میں جائے گی تو پیش کرنے قابل ہے کیا. اس وقت آپ کو اور مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے وہ کس قابل گزاری ہے. یہ عقل کا بھرپور استعمال ہے. یاد ہے میں طالب علم بنا قم میں ہوتا تھا اور کبھی یہ روایت پڑھتے تھے کہ تفکر و ساعت افضل من عبادت سبعین سنہ, ایک لحظہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ میں کیا سوچوں جو 70 سال کی عبادت سے بہتر ہو جائے, ایک سیکنڈ سوچوں 70 سال کی عبادت سے بہتر ہو جائے. آخر میں جو اب تک سمجھ میں آتا ہے, انشاءاللہ شاید خدا اس سے بہتر بھی سکھا دے بعد میں, وہ یہ ہے کہ شاید زندگی کے اہداف کے اوپر سوچنا کہ ہماری زندگی اب تک کس چیز پر گزری ہے, آئندہ کس چیز پر گزرے گی, اور جو کچھ گزری ہے قابل قدر پیش کرنے کے قابل بنی ہے یا نہیں بنی ہے. یہ اہم ترین موضوع ہے. اور میں خاص کر آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ فکر و شعور کے اعتبار سے متوازن اور قابل اعتماد لوگ ہیں. اللہ نے الحمدللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو فکر و شعور سے نوازا. ہم لوگ اس معاملے کے اندر کسی کمی میں نہیں ہیں. جب کسی کمی میں نہیں ہیں تو اس کا صحیح استعمال کریں, اور صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اب تک کے اہداف کو طے کریں. اب تک کن چیزوں کے لیے زندگی گزاری, آگے کن چیزوں کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور ان کو اگر میدان حشر میں رکھیں گے تو اس کی قیمت کیا بنے گی. اس سے پھر ہماری زندگی میں بہت ساری اچھی تبدیلیاں ایجاد کی جا سکتی ہیں. کل ہم نے آپ کی خدمت میں کربلا سے کچھ سیکھنے کے عنوان سے عرض کیا تھا, تھوڑا سا اس کو ریویو کرتے ہوئے آج اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. کل عرض ہوا تھا کہ جب بھی کوئی قوم کسی مقام کو حاصل کرنا چاہتی ہے کربلا کی یاد میں, کربلا کے راستے پر چلتے ہوئے, تو اس کو سید الشہداء سے کچھ مفاہیم سیکھنے پڑتے ہیں, اور جب اس کو ان مفاہیم کے اوپر یقین ہو جائے تو اس کے راستے میں اس کو آگے بڑھنا ہے. ان مفاہیم میں سے ایک مفہوم ہم نے شہادت کا مفہوم عرض کیا تھا کہ جو بھی سید الشہداء کے راستے پر چلے گا وہ شہادت کو احترام سے دیکھے گا. اب یہ کہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ شہادت کو طلب بھی کرے اپنے لیے. اگر کنونس ہو گیا کہ ہاں شہادت بہت بڑا مقام ہے تو پھر شہادت کو طلب کرے گا, اور واقعی طلب کرے گا. جس طرح سے مثال میں عربی میں کہتے ہیں کہ جب جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو بیمار دیکھے, مرتا دیکھے, تو اس کی زندگی مانگ رہی ہوتی ہے. جب ہم کسی چیز کو اس حد میں طلب کرنے لگیں جیسے ہم اپنی اولاد کو ہاتھ سے جاتا دیکھیں اور طلب کریں خدا سے کہ خدایا اس کو واپس کر دے, تو وہ ہماری واقعی زندگی کی طلب ہوتی ہے. تو اگر کوئی سید الشہداء کے واقعے کو دیکھتا ہے, سید الشہداء کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے, تو وہ فوراً شہادت کے مفہوم کو عظمت دینا شروع کر دیتا ہے. شہادت کے مفہوم کو عظمت دیتا ہے, خود شہادت طلب بننے کی کوشش کرتا ہے کہ خدا مجھے بھی شہادت نصیب کرے. جب وہ شہادت کے مفہوم کو دیکھتا ہے تو اسی میں ایک اور مفہوم جو اس کو ملتا ہے وہ عزت کا مفہوم تھا, کہ عزت در حقیقت کیا چیز ہے. اور میں آپ کی خدمت میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ ویلیوز کا تبدیل ہو جانا بدترین تباہی ہے. ویلیوز تبدیل ہو جائیں پھر معاملہ صحیح کرنا بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے کی دی ہوئی ویلیوز کے اندر کوئی عزت کے حصول کے لیے ممکن ہے ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی جو رائج عزت ہے مروجہ عزت جو ہے وہ دولت کے اندر ہے, تو وہ عین ممکن ہے کہ عزت کے حصول کے لیے ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگے اور اس کے بعد دولت سے ملنے والی مصنوعی عزت لے کر اپنی زندگی بسر کرے, اور شاید پھر مرنے سے کچھ وقت پہلے اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ عزت واقعی عزت نہیں تھی. سید الشہداء نے جو عزت کا پیغام دیا وہ عزت میں اپنی رائے کا محفوظ ہونا, اپنے نظریے کا محفوظ رہنا, اور ذلت یہ تھی کہ جو آپ حق نہ سمجھ رہے ہوں اس کے سامنے سر جھکا دیں, جس کو آپ نے سمجھ لیا ہو کہ یہ باطل ہے اس کے اوپر بھی سر جھکانا شروع کر دیا. ہم نے عرض کیا جیسی قومیں عزت کے پیغام کو لے کر آگے بڑھتی ہیں انہیں قربانی دینی پڑتی ہے. یہاں پر ایک مشکل پیش آتی ہے, اب جب کبھی بھی سعید الشہدا کے راستے پر چلنے کی باتیں کریں گے، ظالم سے ٹکرانے کی بات کریں گے، مظلوم کا ساتھ دینے کی بات کریں گے، عزت کا پیغام، ذلت سے گریز، شہادت کی طلب، ان سب کے پیچھے ایک مشکل پیش آئی جائے، اور اس مشکل کو کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہماری وابستگی، ہمارا کسی چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونا. اس کے اوپر چند نکات آپ کی خدمت میں عرض ہونے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل محمد. وابستگیاں انسان کے ارادے کو کمزور کرتی ہیں. وابستگی اگر پست چیز کے ساتھ ہو جائے تو انسان کی قیمت پست ہونے لگتی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی انسان کی وابستگی، اٹیچمنٹ اس کا دنیا کی کسی مادی چیز سے ہو جائے تو اس کے لیے دنیا سے جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہوگا وابستگی کا، گندی وابستگی کا، غلط وابستگی کا. مثال بہت ساری مثالیں دیا کرتے ہیں، مثلا بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ مرشی نجفی کتابوں کو بہت پسند کرتے تھے، کتابوں کے گویا عاشق تھے. ہر انسان اپنی زندگی میں کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ کتابوں کو پسند کرتے تھے، اور بڑی مشکلات کے ساتھ انہوں نے کتابیں خریدی تھیں. تو بیان کرتے ہیں کہ اپنی کتابیں کتاب خانے کو دے چکے تھے، عظیم الشان کتاب خانہ ان کا، اور کچھ کتابیں انہوں نے کتاب خانے کو نہیں دی تھیں بلکہ وہ ان کی سرحانے رہتی تھیں. مرنے سے کچھ وقت پہلے انہوں نے ان کتابوں کو بھی کتاب خانے کو دینا شروع کر دیا، اور وہ بھی کتاب خانے کے نام پر بھیجنا شروع کر دی، لائبریری کے نام پر. تو وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ساری زندگی کتابیں اپنے سرحانے رکھی اور آپ ان سے خوش ہوتے ہیں دیکھ دیکھ کر، مرتے وقت ان کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ تھوڑے دن رہنے دیجیے، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اپنے وراثت میں لکھ دیجیے کہ مر جاؤں گا تو پھر چلی جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ جب ملک الموت میری روح قبض کرنے آئے تو دنیا کی کسی بھی چیز کے ساتھ میری کوئی اٹیچمنٹ رہ گئی، اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے میرے لیے جان دینا سخت ہو جائے گا. اب یہ بظاہر اچھی اٹیچمنٹ ہے، کتاب کے ساتھ اٹیچمنٹ، لیکن مثلا آیت اللہ مرشی نجفی اس کو بھی پسند نہیں کر رہے. اب بری اٹیچمنٹ کی ایک اور ایسی مثال کی جو بالکل واضح ہے برائی کے طور پر، مثلا ایک آدمی کا واقعہ مشہور معروف ہے، کہتے ہیں کہ ان واقعات کے پیچھے ممکن ہے ریالٹی نہ ہو لیکن درس کم سے کم ضرور ہے، اور عین ممکن ہے کہ ریالٹیز بھی ہوں اور ہم تک کنوے نہ ہو رہی ہوں. کہتے ہیں کہ وہ شخص مر رہا تھا تو مرنے کے موقع پر مرتے مرتے ایک دم سے جاگتا ہے، اطراف میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے مت پھاڑو مت پھاڑو. تو جو لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں کیا بول رہا ہے مرنے کے موقع پر، ہم کہہ رہے ہیں اس کو کہ کلمہ طیبہ پڑھے، کلمہ شہادت پڑھے، اور یہ کہہ رہا ہے مت پھاڑو. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو بہرحال اپنے ہوش میں آیا اور کہنے لگا کہ یہ صندوق کھولو، وہاں پہ کچھ جگہ تھی وہاں پہ رکھا تھا، اس میں سے ایک دستاویز نکالو. وہ دستاویز اس کے سامنے نکالی تو اس دستاویز کو اس نے پھاڑ دیا. پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ اب میں سکون سے مروں گا. لوگوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا ماجرا یہ ہے کہ جب میں بالکل دم توڑنے لگا تھا تو ایک شیطان وہاں آیا اور اس نے اس صندوق کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر تم نے کلمہ پڑھا نا تو میں جو تمہاری جائیداد کے پیپر ہیں یہ پھاڑ دوں گا، اور یہ جائیداد تم نے بچا کے رکھی اپنی اولاد کے لیے تو تمہاری اولاد کو کچھ نہیں ملے گا، تمہاری اولاد بغیر جائیداد کے رہ جائے گی، اب تم کلمہ نہیں پڑھنا ورنہ میں پیپر پھاڑ دوں گا. تو کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ میں بجائے یہ کہ کلمہ پڑھوں میں اس سے کہہ رہا تھا مت پھاڑنا مت پھاڑنا. صحیح. اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ میرے لیے درس ہے کہ میں اس سے نجات حاصل کروں فور فور، ورنہ میں اسی کی وجہ سے شاید دنیا سے رخصت ہونے میں مشکل سے دوچار رہوں گا. یہ ممکن ہے سمبولک ایونٹ ہو، ممکن ہے کہ یہ ریئل نہ ہو، لیکن کم سے کم ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اٹیچمنٹس بری چیز، انسان کا دوسری چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ یہ بہت بری چیز ہے. اچھا ایک حد میں تو صحیح ہے، مثال کے طور پر ظاہر ہے آپ اولاد ہو اور انسان کی زندگی ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا کوئی انسان گھر میں نہیں رہے گا وہ چوراہے کے اوپر رہ رہا ہوگا، نہیں، گھر تو ضرورت تو ہے اس کو. ہاں ضرورت کو پھر ضرورت کی حد میں ہی رکھے گا، اولاد کو اسی حد میں رکھے جس حد میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اولاد رہے، اس سے زیادہ آگے مت بڑھے. اب کسی طرح سے ہم ان اٹیچمنٹس کو کم کر سکیں تب ہم کوئی بات کر پاتے ہیں کہ ہم دین کے لیے کوئی قربانی دے سکیں گے یا دین کے لیے کوئی میدان اپنے لیے طے کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. ورنہ اگر موجودہ دنیا میں توجہ فرمائیں تو آپ بہت آسانی سے دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی اٹیچمنٹس ہم لوگوں کو بہت بڑے بڑے آداب سے دور لے جائیں گے، اور میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, آپ سے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, مجموعی طور پر عرض کر رہا ہوں, خاص کر جب پاکستان سے کوئی باہر ہو اور اس سے کہیں گے اگر تم نے یہ کام کیا تو شاید واپس آنا پڑے گا, تو چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے ایک دم سے, جیسے پتہ نہیں. میں واقعا بعض اوقات یوں سوچنے لگتا ہوں کہ شاید ہم لوگ کسی بھی وجہ سے اللہ کی رزاقیت کے بارے میں شک کرنے لگے ہیں. کیوں یہ تصور کر رہے ہیں خدا رزاق نہیں ہے, نعوذ باللہ تعالی. ٹھیک ہے, خدا نمتال رزق دینے والا ہے, آپ کو کسی بھی جگہ پہ رزق دے رہا ہے, یہاں پہ بھی رزق دے رہا ہے, کیا مثلا صحرا میں رزق نہیں دے سکتا ہے کیا؟ کیوں یہ تصور کیا ہوا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ چھوڑیں, آپ کریں گے بھی نہیں کہوں گا بھی تو, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ خدا یہی دے گا, اور جیسے کوئی کسی کے سامنے حتیٰ گفتگو بھی ہوتی ہے مثلاً پاکستان یا کوئی, وہاں حالات بہت خراب ہیں. بھائی آپ کی توحید کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ نہیں کہتے کہ خدا موحد, آپ ایک خدا کے ماننے والے ہیں اور وہ خدا ہے جس کے ہاتھ میں تمام امور ہیں؟ ہم لوگوں کی مجبوریاں ہو گئی ہیں, ہم لوگوں نے ان باتوں کو دیکھنا بند کر دیا ہے کہ ان تمام ظاہری چیزوں کے پیچھے خدا ہے جو در حقیقت ہے, باقی یہ سب ظاہر ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میرا اصرار نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ آپ اپنے ظاہری وسائل کو منقطع کر دیں, تو جو جاب کر رہا ہے وہ جاب چھوڑ دے, جو کاروبار کر رہا ہے کاروبار چھوڑ دے, کون احمق کی بات کہے گا؟ کوئی کیوں کہے گا اس بات کو؟ بالآخر اگر آپ کہیں اور پہ بھی گئے تو وہاں پہ بھی کاروبار کریں گے, وہاں پر بھی جاب کریں گے, یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں. لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کہ شک کرنے لگے ہیں کہ کہیں اور جانا پڑا تو نہیں ہوگا, یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہاں پہ ہم دے رہے ہیں, کوئی اور دے رہا ہے, کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور اس تصور کو اگر آپ لے کر تھوڑا سا آگے چلیں تو میں آپ کو ایک اور حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد وال محمد, صلی علی محمد وال محمد. ایک زمانے میں کراچی میں ٹارگیٹڈ کلنگ کافی زیادہ ہو رہی تھی, ویسے تو ہمارے یہاں تقریباً ہمیشہ کا روٹین بن گیا ہے, چلتا ہی رہتا ہے معاملہ, لیکن ایک زمانے میں کافی زیادہ ہو گیا تھا 2001 میں, اور بہت سارے لوگ دوست احباب میں سے دھڑا دھڑ شہید ہونا شروع ہو گئے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک موقع پر کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کو خوف آتا ہے اس بات کا؟ تو شاید میں نے پہلی دفعہ زندگی میں سنجیدگی سے اس بارے میں سوچا تھا کہ بھائی میری ٹرن بھی آ سکتی ہے. ایسا ہوا تھا کہ میں حبیب اسکول میں پڑھاتا تھا اس زمانے میں, حبیب پبلک اسکول میں, اور سینئر کیمبرج میں پڑھاتا تھا. ہمارے تین ڈپارٹمنٹ تھے, پرائمری سیکنڈری اور کیمبرج, اور سینئر کیمبرج میں پڑھاتا تھا. تو جو پرائمری اسکول کے ٹیچر تھے, سب سے پہلے سیکنڈری اسکول کے ٹیچر کو 9/11 کے حادثے کے اگلے دن شہید ہوئے تھے, وہ اگلے دن شہید ہوئے تھے, اور ایک چوراہے پر ان کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوا تھا اور اس میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ شہید ہوئے تھے, ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ شہید ہوا تھا. عجیب داستان تھی واقعہ, مختصر میں عرض کرتا چلوں, ان شاید اس میں بھی کوئی مسئلہ ہو. ان کو تھریٹس آ رہی تھیں شہادت سے. ایک دن پہلے میں ہم لوگ جب اسکول کی طرف جا رہے تھے تو پیچھے سے آ رہے تھے, ہم کار پارکنگ سے نکل کے جا رہے تھے تو پیچھے سے چیختے ہوئے آ رہے تھے, مولانا صاحب میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, کیوں پریشانی؟ کہ نہیں کہ آپ بہت ہوشیار رہیے گا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ نہیں کہ آج کل بہت تھریٹس آ رہے ہیں اور وقت بہت خطرناک ہے, آپ بہت ہوشیار رہیے گا. میں نے کہا مولانا صاحب آپ خیال کیجیے گا, یہ ہے وہ. پر اگلے دن وہ شہید ہو گئے, اور وہ بیٹا جو تھا وہ ان کے ساتھ گاڑی میں آگے والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. تو اس میں اس طرح سے ہوا تھا کہ جب تھریٹس زیادہ ہوئے تھے, دو بیٹے ساتھ جاتے تھے, جب تھریٹس زیادہ ہوئے تھے تو مولانا صاحب نے سوچا تھا کہ ان دونوں کو میں بس سے بھیج دیا کروں گا. تو ان کے جو آگے بیٹھا ہوا بیٹا تھا اس نے کہا تھا کہ نہیں, اگر شہید ہونا ہے تو سب نے ساتھ شہید ہونا ہے, ہم ساتھ جائیں گے. اس خاطر وہ آگے کی سیٹ پہ بیٹھتا تھا. مولانا صاحب اس سے بار بار کہتے تھے کہ تم کم سے کم پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھو, تاکہ اگر خدا نہ کرے فائرنگ ہو تو میں زد نہ ہوں, تم لوگ کیوں زد نہ آ رہے ہو؟ لیکن وہ بندہ خدا کو ساتھ ہی بیٹھا اور وہ ساتھی شہید ہوا. شہدا کی عظمت پہ درود بھیجے محمد وال محمد, اللهم صل على محمد آل محمد. سیکنڈری کے ٹیچر اسلامیات پڑھانے والے وہ 9/11 کے اگلے دن گئے, ٹھیک ایک ہفتے کے بعد پرائمری میں جو اسلامیات پڑھانے والے تھے وہ شہید ہو گئے, حسنین نقوی صاحب شہید ہوئے. مسجد میں جماعت کے لیے جا رہے تھے, راستے میں ایک آدمی نے بالکل یوں رکھ کر فائر کیا اور شہید کر دیا. تیسرا یہ حقیقت.
تو کنفرم تھا کہ بھائی اب آپ جو ہیں وہ تیاری کر لیں. پہلی دفعہ میں نے سیریسلی سوچا تھا کہ آیا سر کے طور پر جانے میں نقصان کیا ہے. ظاہر ہم ایران میں رہ چکے تھے اور ایران میں ہم نے شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے بہت نزدیک سے دیکھا تھا, ہر روز دیکھتے تھے, ہر روز شہدا کے جنازے آتے تھے. چار سال میں تقریباً جنگ کے زمانے میں ایران میں رہا تھا, 84 سے 88 تک, اور 88 میں پھر جنگ ختم ہوئی تھی. تو ہم نے سینکڑوں ہزاروں جنازے دیکھ لیے تھے. وہ پہلی دفعہ میں نے زندگی میں اس بات کو سوال کیا اپنے آپ سے کہ شہید ہونے میں مشکل کیا ہے. تو میرے سامنے صرف ایک کوشچن آیا کہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ انسان کی زندگی یہاں پہ ختم ہو جائے اور کہیں اور شروع ہونی ہے, اور وہ اچھی شروع ہونی ہے شہادت کے نتیجے میں. اس میں کوئی کوشچن نہیں ہے, صرف کوشچن یہ رہ جاتا ہے کہ میں مر جاؤں گا میرے بچوں کا کیا ہوگا. میرا نہیں خیال اگر کوئی ذرا سا بھی عقل استعمال کرے اس کے سوا کوئی اور کوشچن دیکھے, صرف ایک کوشچن رہ جاتا ہے, میں مر جاؤں گا پسماندگان کا کیا ہوگا. پسماندگان, پس یعنی پیچھے رہنے والے, ماندگان باقی بچنے والے, تو پسماندگان کا کیا ہوگا. اس موقع پر پہلی دفعہ مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی تھی, اور وہ یہ میرے دماغ میں آئی تھی, اللہ کا شکر ہے, وہ یہ کہ کیا جب میں زندہ ہوں تو ان بچوں کو میں پال رہا ہوں. اس وقت مجھے پہلی دفعہ یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ جب ہم زندہ بھی ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو نہیں پال رہے ہوتے, ہمیں اور ان بچوں کو خدا پال رہا ہوتا, اور ہمارے مرنے پر وہ خدا باقی ہے, اس کو کچھ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے ہمارے جانے سے کچھ نہیں ہوگا. اور اس موقع پر مجھے پہلی دفعہ سکون ہوا تھا کہ ہاں ہمارے شہید ہونے سے کچھ نہیں ہوگا, اس معاملے میں ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں, ہمیں توحید چاہیے اپنے اندر. یہ جتنی وابستگیاں ہیں یہ اس وقت تک ہیں جب تک توحید نہیں ہے, اور جیسے آپ کے دماغ میں توحید کا تصور آتا ہے, خدا کا تصور آتا ہے, اور آپ اس تصور کے اوپر عمیق ہونے کی کوشش کرتے ہیں, گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں, آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اس آزادی کے ساتھ قربانی دینا آسان ہے, اور اگر وہ آزادی نہ ہو تو پھر چھوٹا چھوٹا کام کرنا, مختصر سا کام کرنا بھی بہت سخت, کیونکہ انسان کو لگتا ہے میں قربانی دے رہا ہوں. اچھا اگر توحید کے بغیر قربانی دے گا تو کیا ہوگا, تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اس کی پکچر بھی عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر کسی کے ذہن میں توحید کا تصور آ جائے تو قربانی دینا بہت آسان ہے, اور یہ کنفرم کربلا سے سیکھیں گے, یہ ہم نے کنفرم کربلا سے سیکھنا ہے. سید الشہداء کے ہر جملے کے اندر توحید تھا, ہر جملے کے اندر, اور ایک جملہ سید الشہداء نے توحید کے اوپر مبنی ایسا ارشاد فرمایا جس نے انسان کے غموں کو آسان کر دیا. اگر کوئی اس جملے کو سمجھ جائے انسان کا غم آسان ہو جائے. ہمارے پاس روایت اس طرح سے ہے کہ یا حضرت علی اصغر علیہ السلام کے لاشے کے اوپر, یا حضرت علی اکبر کے لاشے کے اوپر, بہرحال اپنے کسی ایک فرزند کے لاشے کے اوپر, سید الشہداء نے خدا سے یہ ارشاد فرمایا, فرمایا خدا ہے تو جانتا ہے یہ میرے لیے سخت ہے لیکن آسان ہو گیا ہے چونکہ میں جانتا ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے. سید الشہداء پہلے کیا فرما رہے ہیں, اے خدا تو جانتا ہے یہ میرے لیے بہت سخت ہے. ظاہر ہے کہ بچہ ہے, اولاد ہے, چاہے وہ حضرت علی اصغر ہوں یا حضرت علی اکبر ہوں, فرمائے تو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت سخت ہے لیکن میرے لیے آسان ہو گیا ہے, کیوں, چونکہ تو دیکھ رہا ہے. اس کے ہوتے ہوئے کوئی چیز مشکل نہیں. توحید کی اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے, یہ توحید کا اثر. اگر کسی کے دل میں توحید ہے, خدا نے متعال کا تصور ہے, اس کے لیے قربانی دینا بہت آسان ہے, ہر قسم کی قربانی کو آسانی سے دے سکتا ہے. کہتے ہیں شہید اول محصور ہو گئے, شہید اول شہید ثانی دو گراں قدر علماء ہیں جن کو سب سے پہلی دفعہ شہید کا ٹائٹل ملا ہے. ہمارے پاس تمام علماء شیعہ کے اندر, امامیہ کے اندر چند علماء ہیں جن کو شہید کا لقب ملا ہے. ویسے تو پاکستان اور برصغیر القاب دینے میں ماہر ہیں, ہر قسم کا لقب آپ کو برصغیر کے اندر مفت اور مجانی بہت سہولت کے ساتھ مل سکتا ہے. تو آپ کوئی بھی لقب لے لیں, آپ
وہ آپ کو مل جائے گا. لیکن علماء ایک دوسرے کو القاب دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے. مثلا تمام علماء کے اندر صرف ایک کے پاس مقدس کا لقب ہے, مقدس الزبیری کے پاس, مقدس الزبیری کے پاس ایک بندہ خدا ہے جس کے پاس لقب ہے. کاش میرے ذہن میں رہ جائے تو میں ابھی آپ کو ان کا واقعہ سنا دوں گا کہ ولادت کیسے ہوئی تھی. میں شہید کے موقع پہ میں کافی پھیل جاؤں گا, لہذا ابھی ہم واپس آتے ہیں شہید کے تصور کے اوپر. شہید, شہید اول, شہید ثانی. علماء شیعہ نے دو علماء کو شہید کا لقب دیا. شہید ثالث اور شہید رابع کے القاب کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ کہیں کہ معتقد ہیں شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری اور شہید رابع شہید محمد باقر الصدر, لیکن شہید اول اور شہید ثانی پر متفق علیہ کہ ہاں یہ دونوں متفق ہیں. ان میں شہید اول دشمنوں نے محاصرہ کیا, ان کو ایک زندان کے اندر ڈال دیا. چند دن دیے کہ بھئی پانچ دن کے بعد تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا اور تمہیں قتل کر دیا جائے گا. شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے. پانچ دن کے اندر انہوں نے زندان کے اندر بیٹھے بیٹھے فقہ کے اوپر ایک کتاب لکھی. اور ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پر سیاہی ختم ہو گئی تھی تو اپنی انگلی سے خون نکال کر اس کتاب کو لکھا. یہ لوگ اتنے عاشق تھے علم کے لیے, علوم اہل بیت کی ترویج کے لیے. ان کا لقب شہید ہے. صرف موت نہیں ہے جو شہادت کا لقب لاتی ہے, موت کے علاوہ بہت کچھ ہے جو جب ملے تو شہادت کا لقب ملتا ہے. اور میں نے عرض کیا دو افراد صرف متفق علیہ کہ ہاں یہ شہید ہوئی, یعنی شہید شہادت کو ہم انکار نہیں کر رہے کہ باقی شہید نہیں ہوئے, لقب ملنا کہ علماء کہیں کہ ہاں شہادت ان کا لقب قرار پائے. تو وہ شہید اول ایک موقع کے اوپر زندان میں تھے اور ان کو احساس تھا کہ میرا معاملہ ختم ہو چکا ہے, دشمن نے مجھے محاصرے میں کر لیا ہے. تو انہوں نے ایک آئے کریمہ لکھی, ایک آئے کریمہ ایک صفحے کے اوپر لکھی اور اپنے سر کے نیچے رکھ لی سوتے وقت. اس میں آئے کریمہ میں آئے کریمہ یہ تھی, ربی انی مغلوب فانتصر, اے پروردگار مجھ پہ لوگوں نے غلبہ کر لیا ہے تو میری نصرت کر لے. آئے کریم ہے قرآن کریم کے اندر, ربی انی مغلوب فانتصر. یہ رکھ کے سو گئے اور اس انتظار میں کہ اب اللہ اس کا جواب دے دے. دوبارہ جب اٹھے پرچے کی دوسری طرف لکھا تھا, ان کنتا عبدی فاستبر, اگر تم میرے بندے ہو تو صبر کر لو, صبر کر لو. خدا کے لیے مشکل نہیں ہے کہ چھوڑا دیتا, کون سا مشکل کام تھا. اور یہ پوری ایک تھیوری کہہ سکتے ہیں, میں اس کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ خدا کیوں نہیں چھڑواتا, کیوں خدا کبھی دیر لگاتا ہے کبھی اصلاً نہیں چھڑواتا. اور اس کو کبھی نہ کبھی بیان کریں گے آپ کی خدمت میں کہ کیوں خدا نے متعلق اتنی دیر کرتا ہے, کیوں جلدی نہیں کرتا چھڑانے میں معاملے کے. اور بعض اوقات ایسا کچھ بھی نہیں کرتا, مظلوم ہو جاتا ہے انسان. کیوں شہید اول کو شہید ہونے دیا؟ یہ سب کا سب توحید کے اثر ہے. اگر توحید مضبوط ہے آپ کے لیے مشکل جھیلنا آسان, توحید مضبوط نہیں ہے اس کے بعد مشکل جھیلنا بہت مشکل ہے. اچھا جب اگر توحید مضبوط نہیں ہوئی اور آپ نے کوئی مشکل جھیل لی تو کیا ہوگا؟ پھر ایک اور مشکل پیش آئی جائے گی, یا تو تکبر میں پھنس جائیں گے یا لوگوں پر منت جمائیں گے. تکبر میں پھنس جائیں گے, کس تکبر میں؟ میں نے قوم کے لیے قربانیاں دی, پچیسوں جگہ اعلان کریں گے ہم نے قربانی دی, دنیا کو بتاتے پھریں گے اس موقع پہ ہم نے یہ قربانی دی, اس میں ہم نے قربانی دی. اور گویا ہم نے ایک احسان کر دیا قوم کے اوپر, قوم احسان مند ہے, قوم ہمارا احسان کیوں نہیں چکا چکا. یا تو یہ ہوگا, یا دوسرا کام کیا ہوگا, یا کہ مثال کے طور پر لوگوں سے توقع کر رہے ہوں گے کہ لوگ اب میرے اس احسان کے بدلے میں مجھے کچھ ریگارڈس دیں. یا تو اپنی ذات میں تکبر میں پھنس جائے گا یا احسان مندی کی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں اپنے ثواب سے محروم ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے جو قربانی دی اس کے بدلے میں جو آپ کو چاہیے تھا وہ مل گیا, آپ کو تکبر کر لیا اس کے بدلے میں, اس کے بدلے میں قوم کے اوپر احسان جمع لیا. اور اگر توحید ہو تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر توحید ہونا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اور آپ مصیبت کو جھیلتے اور فقط خدا نے متعال کی خاطر جھیل لیتے, کسی سے کیوں توقع رکھتے, کیوں کسی سے شکریہ کا بھی انتظار کر کہ کوئی ہمارا شکریہ کرے, کیوں کرے؟ آیا ہم نے لوگوں کی خاطر کوئی کام کیا ہے کیا؟ اگر لوگوں کی خاطر کیا ہے تو لوگوں سے شکریہ کا انتظار کیا جائے, لیکن اگر واقعاً خدا نے متعال کی لکھا ہے تو کیا اس کی جزا کم ہے کہ ہم لوگوں سے کچھ طلب کریں؟ آیا وہ مثلاً سمیع و بصیر نہیں ہے؟ کیا وہ دیکھتا نہیں ہے؟ کیا وہ سنتا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو سنا کر ان سے کچھ طلب کرنے کی کوشش کریں؟ یاد آپ پر خلوص انسانوں کے اندر اس مشکل سے گزرنا بہت آسانی سے دیکھیں گے. پر خلوص انسان کیسے اس مصیبت سے گزر رہے ہوں گے؟ اور وہ جو فارسی میں ایک مصرع کہتے ہیں کہ پروانے کی طرح جل جاؤ لیکن آواز نہیں آنی چاہیے. پروانہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ موم بتی کے چکر لگاتا ہے, جلتا ہے اور ایک آواز نہیں نکالتا. اس کے پہلے مصرے میں تھا کہ اے صبح کو چیخنے والے مرغے, ذرا اس پروانے سے کچھ سیکھ لے. جو مرغا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ صبح کو اٹھتا ہے اور چلا چلا کے سر کے سب کو اٹھا لیتا ہے کہ میں صبح کو اٹھ گیا ہوں. اور وہ جو پروانہ ہے وہ بیچارہ جل جاتا ہے اور ایک آواز بھی نہیں نکالتا کہ میں جل بھی گیا. کاش ہم لوگ پروانے بن جائیں اللہ کی راہ میں, کہ ہم جلنا سیکھیں. اور یہ سب کچھ ہم سید الشہداء سے سیکھیں, یہ سب کچھ اس عظیم الشان خاندان سے سیکھیں کہ وہ کس طرح سے قربانیاں دیتے تھے. اور انسان تعجب کے ساتھ بعض چیزیں دیکھتا ہے, بالاخص جب صحیفہ سجادیہ کے اندر مولا چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ, اب ان دعاؤں کو ملاحظہ فرمائیے. یعنی ایک لمحے کو تصور فرمائیں کہ یہ مولا نے دعائیں سکھائی ہیں سب کی سب کربلا کے واقعے کے بعد. کن کو سکھائی ہیں؟ ان لوگوں کو سکھائی ہیں کہ جو ان کے والد کی شہادت کے موقع پر نصرت کے لیے نہیں آئے, بالآخر نہیں آئے تھے, اور ان کے والد شہید ہوئے تھے. یعنی اگر ایک لمحے کو انسان یہ تصور کرے کہ مولا یہ سوچا ہو کہ میرے والد کے ساتھ اس اجتماع اسلامیہ نے جو اس موقع پر تھا کیا کیا تھا, کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا بظاہر, اور مولا ان کے لیے وہ دعائیں بھی چھوڑ رہے تھے اور وہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے تھے. تو انسان بعض اوقات وسعت قلبی کی حد کے اوپر پہنچ جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام کہ وہ کہاں لے جانا چاہ رہے تھے. عزیزان محترم, یہ کربلا کے وہ پیغامات ہیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس, یعنی اب میں اس کو سب کو جمع کرنے کی اگر کوشش کروں, اگر ہم چاہتے ہیں ہم باعزت قوم بنے, ایک ایسی قوم بنے جس کے پاس عزت ہو, جس کے پاس وقار ہو, اور عزت اور وقار قوم کی سطح پر اگر ہو تو وہ اپنے فیصلے کو خود کرے, دوسرے اس کے اوپر ڈکٹیٹ نہیں کر سکیں گے. وہ حق کا انتخاب کرے اور حق کی خاطر اپنی زندگی گزارے, یہ باعزت قوم. اور ذلت پسند قوم وہ ہو جائے گی کہ جو حق کا حق کو نہ دیکھ سکے, یا حق کو دیکھے لیکن حق سے دوری کر لے مشکلات کی وجہ سے. اگر ہم اس جگہ تک پہنچنا چاہتے ہیں ہمیں قربانی کے لیے تیار ہونا ہوگا. اگر ہم قربانی کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں ہمیں کہیں نہ کہیں اس توحید تک پہنچنا ہوگا جو ہمارے لیے اس کام کو آسان کرے. اب ہمارے ساتھ ایک اور مشکل ہے, آپ کسی بھی کامیاب تنظیم, کسی بھی کامیاب گروہ جس کو آپ واقعی دین کی راہ میں کامیاب کہیں, مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں, میں کہنے کی ضرورت نہیں, جا کر ان کے تربیتی نظام کا مطالعہ کریں. دنیا میں جس کسی کو آپ کہتے ہیں دینی اعتبار سے یہ کامیاب لوگ, آپ جائیں, اور میں تو نام بھی لوں تو وہ مشکل ہے کہ قانونی اعتبار سے کچھ اور مشکلات نہ بن جائیں. وہ جو کامیاب گروہ ہیں آپ جا کر دیکھیں ان کا تربیتی نظام کیا ہے, چاہے وہ ایران میں, چاہے وہ عراق میں, چاہے لبنان میں, چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر, کیا تربیتی نظام ہے ان کا. آپ تربیتی نظام کا ایک حصہ دیکھیں گے کہ وہ اپنے لوگوں کو پہلے مرحلے کے اندر عقائد سکھائیں گے. اور میں آپ کو آپ کی خدمت میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں چونکہ میں اس مرحلے سے گزار چکا ہوں, ان سب کے تربیتی نظام کی ان کی کتابوں کو دیکھ چکا ہوں, پہلے مرحلے سے ہی وہ اپنے لوگوں کو عقائد سکھائیں گے. اچھا, عقائد میں کیا سکھائیں گے؟ وہی سکھائیں گے جس کو آپ کو اگر کوئی سکھائے تو آپ کہیں گے بھائی یہ مولویوں والی باتیں ہمیں نہیں چاہیے. توحید افعالی سکھائیں گے, توحید عبادی سکھائیں گے, توحید تشریعی سکھائیں گے, یہی سب سکھائیں گے. توحید کی اقسام, یہ جو کامیاب گروہ ہیں یہ اپنے لوگوں کو پہلے توحید سکھاتے ہیں. کیوں سکھاتے ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے انہوں نے قربانیاں دینی ہیں, اور جو قربانیاں ہم ان سے طلب کر رہے ہیں اگر ان کے اندر توحید نہیں ہوئی یہ سلپ کر جائیں گے, جو قربانی نہیں دے سکیں گے. اگر قربانی دے بھی دیں گے یا تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے یا احسان مندی میں آ جائیں گے. ایک اور مشکل ہوتی ہے, اپنے آپ کو محور سمجھنے لگتے ہیں. سب توحید کی کمی کا نتیجہ ہے. اپنے آپ کو محور سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ تجربے کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جہاں کہیں آپ مجھ سے یہ سنیں کہ میں کہوں اگر میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا, آپ سمجھ جائے گا کہ میں پست انسان تھا, میں خود غرض انسان, اس کا مطلب. اور جو میں آپ کی خدمت میں اگر یہ عرض کروں کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا, اس کا مطلب ہے اصل معنی کے اندر میں مشرک ہو رہا ہوں, توحید نہیں ہے میرے اندر. کیوں؟ کس نے مجھے اختیار دیا کہ میں یہ کہوں کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا؟ آیا خدا کے پاس وسائل کم ہیں کیا؟ میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا, اگر خدا کا ارادہ ہوتا تو وہ میں کیا میرے جیسے 50,000 اور لے آتا, یہ کیا بات ہوئی کہ میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا؟ یا مثلا میں کہوں میں ہوں جس نے یہ سب کچھ چلایا ہوا, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم؟ سب کا سب خام خیالی ہے, سب کا سب جہالت کے اوپر مبنی ہے. ہم میں سے کوئی اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, کم سے کم دین کے معاملے میں نہیں کر سکتا. ہاں آپ اپنی دکان کے لیے کہنا چاہیں کہ میں نہ ہوتا تو یہ دکان نہ چلتی, ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کہہ لیجیے, کوئی مشکل نہیں, کیونکہ اس دکان کی وراثت کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن جس دین کا ایک وارث امام معصوم ہو اس کے کسی کام کو آپ کہیں میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا, یہ پھر ہم قبول نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ یہ دین لاوارث نہیں ہے, اس کا وارث ہے, اور وہ قدیر خدا کا طاقتور نمائندہ ہے. میرے آپ جیسے میں محتاج نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو کہیں کہ اگر میں نہ ہوتا تو مثلا امام کا وہ کام نہ ہوتا, نعوذ باللہ تعالی, کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا اگر ہمارے اور آپ کے ذہن میں خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس قسم کی کوئی خام خیالی بھی آ رہی ہے تو ہم اور آپ اپنے ذہن سے اس کو فوراً نکالیں. دین کا کوئی کام میرے اور آپ کے دم پہ ہونے نہ ہونے سے نہ رکے گا نہ انجام پائے گا. ہاں یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا ایک کاری خیر ہے جو انجام پانا ہے, کاش میں اس کے اندر ایک واسطہ بنتا. ہاں یہ ہماری صحیح دعا ہے, یہ جو کچھ انجام پا رہا ہے یہ کاری خیر ہے, سید الشہداء کا ذکر ہے جو انجام پا رہا ہے. آیا میرے اور آپ کے ہونے نہ ہونے سے اس میں کمی اور اضافے ہوں گے کیا؟ مشیت خدا ہے جو ذکر سید الشہداء کروا رہی ہے. آیا ہم نے خاک شفا کو عاشور کے دن رنگ کو تبدیل کروانا ہوتا ہے؟ یہ خدا ہے جس کا ارادہ قائم ہوا. یہ کہ سید الشہداء کے جسد سے مربوط مٹی کو خدا خاک شفا قرار دے رہا ہے, کس انسان کے بس میں؟ یہ خدا کا ارادہ ہے, اور یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ ارادہ خدا اس بات کے اوپر ہے کہ ذکر سید الشہداء کو پوری زمین کے اوپر جاری و ساری کرے. خدا کا ارادہ ہے. زیادہ زیادہ ہم خدا سے التجا یہ کر سکتے ہیں, خدا ہے تیرا تو ارادہ قائم ہے تو کہ تو پرچم میں حسین کو بلند کرے گا, ایک پرچم میرے ہاتھ میں بھی تھما دے کہ میں بھی لے کے چلے جاؤں, اس کے اجر اور ثواب میں بھی شامل ہو جاؤں. احسان محترم, ہم لوگ اچھے وقت میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ وقت بہت خوبصورت وقت ہے, گرچہ اس وقت میں قربانیاں بہت شدید ہیں, ابتلاعات امتحانات بہت شدید ہیں, اور جو کچھ اب تک پیش آئے وہ بہت کم ہیں اس کے مقابلے میں جو ابھی پیش آئیں گے مستقبل قریب کے اندر. لیکن اس کے باوجود یہ بہت اچھا وقت ہے. کیوں؟ دین کی عزت نصرت کا وقت ہے, دین کی فتح نصرت کا وقت ہے, دین ہمارے سامنے فتح مند ہو رہا ہے, دین کی عزت اور اس سرفرازی کے اندر روز بروز اضافہ ہو رہا ہے, اور ہم اور آپ اس بات کو احساس کر رہے ہیں. آپ خود تصور فرمائیے جو کچھ آخری 30 سال کے اندر ہوا ہے, با خدا صدیوں میں نہیں ہوا تھا جو آخری 25-30 سال کے اندر ہوا ہے. اور خدا نے مجھے اور آپ کو اس زمانے کے اندر بھیجا ہے جب دین اپنے آپ کو دنیا کے سامنے آشکار کر رہا ہے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس موقع پر, اتنے حساس موقع پر میں اور آپ اپنی خود غرضیوں کے اندر رہ گئے تو خدا ہمیں ہماری کنوؤں کے اندر محصور کر دے گا. ہم لوگ اپنے کنوؤں کے اندر پڑے رہیں گے اور ہم سمجھتے رہیں گے کہ ہم اس دین کی کوئی خدمت کر رہے ہوں گے, ہم اس سے نہیں نکل پائیں گے.
اس کا راستہ صرف ایک راستہ ہوگا کہ ہم خدا نمتال سے اپنی خود غرضیوں کو ختم کرتے ہوئے خدا سے دعا کریں کہ خدا پرچم اسلام کو سرفراز ہونے میں اس کی عزت اور سربلندی میں ہماری زندگیوں کو قرار فرما دے. یہ بہترین راستہ ہے.
اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رسول الله
حيدري
يا
مودي باب الزمارة قلت
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اب اس سلسلے کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کل کے ایک رابطے کو جوڑنے کے لیے عرض ہوا کہ وابستگیوں کا اختتام بہت ضروری ہے. آپ اور میں اپنا جائزہ لے سکتے ہیں. وابستگی کا مطلب میرا کیا ہوا یہاں پر؟ وہ ایسا اٹیچمنٹ جو ہمارے اور حکم خدا کے درمیان رکاوٹ بن سکتا ہے. ایسا کوئی اٹیچمنٹ وہ ہمارے درمیان نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کبھی کبھی آزمائش کی خاطر اپنی بعض چیزوں کو قربان کرنے کا بھی سیکھ لیں. کبھی کبھی آزمائش کی خاطر مثلا آپ کے پاس کوئی سکون کوئی آرام میسر ہے صرف آزمائش کی خاطر اسے کچھ وقت کے لیے ترک کر دیں. دیکھیں اس کو چھوڑنا مجھے کیسا لگا. کوئی آرام سوچیے آپ اپنے لیے کہ کوئی آرام ہے آپ کے پاس اور اس کو کچھ وقت صرف ٹیسٹ کرنے کی خاطر. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں زندگی زاہدوں کی طرح گزارو اور فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو. میں ان تمام باتوں کو نہیں کہہ رہا ہوں. زندگی آپ ویسے ہی گزاریں جس طرح سب گزارتے ہیں معمول کے مطابق گزارو. لیکن اس بات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ وہ اٹیچمنٹ ہے جو میرے اور کمالات کے درمیان رکاوٹ بن سکتا. سوچیے اگر قربان کرنا پڑا تو کیسا ہوگا. کبھی قربان کر کے بھی دیکھیں. یہ بندے خدا شاید سمجھ لو کہ میں چندے کی درخواست کرنے والا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ چندے کی لیے کہہ دیجیے گا جب آپ کہیں گے تو ہمارے دوست ہیں آپ کھڑے ہو جائیں گے. میں ان کو منع کر دوں گا. میں کہا میں نہیں کر پاؤں گا میری عادت نہیں ہے اور میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہو سکتا تھا تو میں کر دیتا لیکن میری عادت نہیں ہے. میں کیوں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی جنت بنانے کے لیے میرے اوپر احسان کریں. آپ کی جنت ہے بنے نہ بنے آپ جانتے ہیں. میں کہاں کا مالک ہو گیا اس کے. میں کیوں آپ کا احسان دوں. ہم نے کچھ عرصے پہلے گلگت میں ایک ہاسپٹل شروع کیا. دو دوست تھے جو بہت زیادہ ساتھ دیتے تھے اور وہ ماشاءاللہ دونوں نے بہت قربانیاں دی اس سلسلے میں. تو ایک دن ان میں سے ایک دوست کا فون آیا. اس نے مجھے فون کیا. میں گاڑی چلا رہا تھا. کہنے لگا مولانا صاحب بہت پریشان ہوں میں بہت پریشان ہوں میں. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا. اللہ کا کرم ہو کوئی خیر عافیت. کہنے لگا بس بہت پریشانی ہے آپ سے بات کرنی. میں نے کہا ذرا صبر کرو میں گاڑی پارک کروں. میں گاڑی سائڈ میں لگی. میں نے کہا بھائی کیا مصیبت آئی ہے. کہنے لگا مولانا صاحب آپ کو پتا ہے ہم کنسٹرکشن کے کس لیول کے اوپر ہیں ہم لوگ رک نہیں سکتے. میں نے کہا ہاں نہیں رک سکتے. کہنے لگا آپ کو پتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اب ہمارا کنسٹرکشن کا لیول ایسا آ گیا رک گیا. میں نے کہا بھائی اتنی سی بات تھی. کہنے کہا ہاں یہ اتنی سی ہے. میں نے کہا بندے خدا ہم یہ اپنے لیے کر رہے ہیں یا خدا کے لیے کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے لیے کر رہے ہیں تو اس کے ہونے نہ ہونے پہ پریشان ہوں کہ اس کا پیسہ ہم کہاں سے لائیں گے. اگر خدا کے لیے کر رہے ہیں تو خدا تو نے کروانا تو پیسہ بھیج دے. نہیں کروانا تو ٹھیک ہے ہم روک دیں گے کام کا. ہمارا کیا ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں. خدا ذمہ دار. ہمارا کام اتنا ہے جتنا ہم اینٹ کھسکانے کے برابر کام کر سکتے ہیں اتنا کریں گے. اس میں کوئی کمی نہیں لانی لگے. دس گھنٹے جاگنا پڑے دو گھنٹے سونا پڑے جو کرنا پڑے وہ ہم کریں گے. بعد میں جہاں پر آ کر مجبور ہو گئے وہاں پہ خدا سے کہیں خدا جتنی طاقت تو نے دی تھی اتنا کر لیا. اب تیری مرضی نہیں دینا چاہتا تیرا ہمارا کام تھوڑی. اور کیوں نہ سیکھیں مثلا خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام. ابراہ نے حملہ کیا مکہ کی طرف چڑھ کے دوڑا آیا. چڑھ کے دوڑا آیا تو آیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اجداد کا ہمیں ملنا ہے. وہ ملنے کے لیے آئے اور کہا کہ میرے اونٹ مکہ کے اندر ہیں اور وہ اونٹ مجھے واپس چاہیے. تو اس نے کہا کہ میں تو سمجھتا تھا تم مکہ کے سردار. انہوں نے کہا ہاں میں مکہ کے سردار. کہا میں مکہ پہ حملہ کرنے والا ہوں خانہ کعبہ کے اوپر اور تم اپنے اونٹ کی پرواہ کر رہے ہو کہ میرے اونٹ ہیں اور تم میرے اونٹ واپس کرو. انہوں نے کہا میں اونٹ کا مالک ہوں میں اونٹ کی پرواہ کروں گا. اس کعبے کا خدا مالک ہے. تو ذرا گھس کے تو دکھا پھر دیکھ خدا کیسے اس کی پرواہ کرے گا. نہیں گھس سکتا. ہم کاموں کے ذمہ دار ہیں, پوری طاقت پوری توانائی دکھائیں گے, اپنا سب کچھ قربان کریں گے, اینڈ میں جا کر خدا سے کہیں خدا دے گا تو کریں گے, نہیں دیا تو نے تیری مرضی, جتنا ہم سے لے ہمارے بس میں جتنا ہوا اتنا ہم کریں گے. آپ کا کام ہے بھائی شامل ہونا ہے ہو, نہیں شامل ہونا مت ہو. اس بندے خدا نے جتنا کرنا ہی کریں, بعد میں جہاں تک ہو سکا ہو سکا, نہیں ہو سکا اللہ مالک ہے. ہم سب کی ذمہ داری اتنی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ہم لوگ دین کے مالک نہیں ہیں, ہم لوگ دین کی خدمت گزار ہیں. آپ اور ہم سب مل کر اس دین کی خدمت گزار ہیں. اس دین کا ایک مالک ہے, اس دین کا ایک وارث ہے. ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں دین کا وارث ہے, تو مثلا میں کہہ رہا ہوں بھائی ہماری ذمہ داری نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھے, وہ وارث بھی پوچھے گا کہ میں جس کا وارث تھا تم نے اس کے ساتھ کیا کیا, تم کیا دعویٰ نہیں کر رہے تھے کہ میرے خادم ہیں, وہ بھی پھر سوال کریں گے. کیا ہم تصور میں نہیں رہے؟ کیا مثال کے طور پر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ امام وقت نہیں دیکھ رہے, ہمیں نہیں جانتے ہماری توانائیاں کتنی ہیں؟ ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ تمہاری جتنی توانائیاں تھیں تم نے ہماری غیبت میں اس دین کے تحفظ کے لیے کیا کیا؟ کیوں نہیں ہوگا ہم سے سوال؟ آپ 24 گھنٹے میں سے ہفتے میں 1 گھنٹہ اپنے دین کو دیں اور اس پر بھی احسان جمائیں, اور پیچھے امام سے کہیں العجل العجل, امام نہیں جانتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ آپ حساب کریں کہ بھئی آپ کہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں, آپ کہاں پہ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کس دین کو سربلند کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے آئیڈیاز کچھ اور ہیں, آپ کا عمل کچھ اور ہے, تو کیسے چلے گی یہ بات؟ اور پھر میں عرض کروں گا جن کو آپ کامیاب کہہ رہے ہیں ان کی زندگی کو دیکھیں, اور سب کے محور کو جا کے کربلا سے سیکھنے کی کوشش کریں, ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے, یہاں اہل بیت کے چاہنے والے کیسے قربانیاں دیا کرتے تھے, ایک ایک روایت کے اوپر جان دیتے تھے. واقعا انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے بعض اوقات, ایک ایک روایت کے اوپر اپنی زندگیاں قربان کرتے تھے, کہتے ہیں نہیں اس روایت پہ عمل کریں گے. آپ کے پاس اتنی روایات ہیں الحمدللہ رب العالمین, اور پیسے کے معاملے میں تو مجھے اب تقریباً یقین ہو گیا ہے, اگر میں تقریباً یقین اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں اگر میری زندگی میں نفس میں کہیں خرابی رہ گئی مجھے پتہ نہ چل رہا ہو, تقریباً یقین ہو گیا ہے کہ پیسہ بڑھتا ہی دینے سے اور پیسہ ختم ہوتا چلا جائے گا اپنے اوپر خرچ کرنے سے, یہ آپ مطمئن رہیے گا. اچھا آپ کہیں گے کہ نہیں ہم نے دنیا کے بہت سارے عمرا کو دیکھا جو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں, آپ کو نہیں پتا یہ بھی چیریٹی میں کتنا دیتے ہیں, اور آپ کو بھی معلوم ہے میں کیوں کہوں آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا یہ مختلف ناموں سے دیتے ہیں, کہیں کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے نام سے دیں گے, کبھی کسی نام سے دیں گے, کبھی کسی نام سے دیں گے. ان سب دولت پرستوں کو زر پرستوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ چیریٹی میں دینے سے پیسہ بڑھتا ہے, ورنہ یہ دولت کو دانت سے پکڑنے والے ایک سکہ نہیں دیتے کبھی, ان کو بھی پتا ہے کہ دینے سے بڑھتا ہے, اور یہ اس راز کو غریبوں کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ دینے سے بڑھتا ہے, تاکہ غریب ہمیشہ غریب رہے. آپ سمجھ رہے ہو کیا رہا ہے؟ عمرا کو یہ راز پتا چل گیا ہے کہ دینے سے بڑھتا ہے لہذا وہ دیتے ہیں, اور غربا کو ہمیشہ کیا سکھاتے ہیں؟ مت دینا, دو گے تو تم اور غریب ہو جاؤ گے, جبکہ ان کو پتا ہے کہ اگر غریب بھی دے گا تو پھر وہ امیر ہوگا, اور وہ اس لیے اس کو نہیں بتائیں گے کہ اگر یہ امیر ہوگا تو ہمارے ٹکر پہ آئے گا پھر, تو وہ غریبوں کو ہمیشہ سکھاتے رہیں گے کہ کبھی مت دینا, اور خود ہمیشہ دیتے رہیں گے. یہ دنیا عجیب قوانین کے اوپر بنی ہوئی ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی, اور مجھے یقین ہے کہ کچھ وقت کے بعد ہمیں بہت آسانی سے سب چیزیں سمجھ میں آئیں گی, لیکن باہر وہ وقت جھیلنا پڑے گا. میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. وقت کے معاملے میں پہلے دن سے مجھے سختی کا احساس رہتا ہے کہ آپ لوگ واقعاً جاتے ہوئے آپ کو سختی ہوتی ہے, کوئی چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے, پہلی مجلس کے شروع ہونے کا وقت میرے ہاتھ میں نہیں ہے, وہاں سے گاڑی میں بیٹھنا یہاں پہ اترنا میں ڈرائیونگ نہیں کر رہا, لندن کے ٹریفک کے قوانین میں نے نہیں بنائے, یہاں کی سڑکیں میں نے نہیں بنائی ہیں. میرا کام یہ ہوتا ہے جب وہاں مجلس پہ مجھ سے کہتے ہیں اب آپ پہ تشریف لے آئیے, تو میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں, مجلس پڑھ دیتا ہوں, مجلس پڑھنے کے بعد جو آدمی جو گاڑی لے کر کھڑا ہوتا ہے میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں, وہ جہاں پہ لا کے اتارتا ہے, جیسے ہی لا کے اتارتا ہے میں یہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں. اس میں سے کسی چیز میں میری کوئی دخالت نہیں,
اور آپ کو زحمت نہ دیکھ کے مجھے افسوس ہوتا ہے لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا، زیادہ زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ پھر جلدی ختم کروں، جلدی ختم کرتا ہوں پھر مجھے دوسری طرف سے افسوس ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی یہ کہ ہم اتنی دور سے ہیں پھر 40 منٹ میں ختم کر دیا سب کو. اگر بہتر یہی لگے کہ جلدی ختم 40 منٹ میں ختم ہو جانا چاہیے تو ان کو بتا دیجیے گا، میں کل سے یہی کر دوں گا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. صرف مجھے پرابلم یہ کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کی مشکل میں آپ کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں. بہرحال درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. اللہ محمد وآل محمد عجل فرق. اب کی تاریخ میں علماء کا کردار بہت عجیب ہے، کاش کبھی ایسا ہو ہمارے پاس اردو زبان کے اندر گزشتہ علماء کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے مواد مل جائے. کچھ کتابیں ترجمہ ہونا شروع ہوئی ہیں، تاریخ العلماء نام کر کے ایک کتاب ترجمہ ہوئی ہے، بہت زیادہ مستند نہیں ہے لیکن بہرحال اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، لیکن یہ عجیب تاریخ ہے اور آپ کو کردار کی کچھ عظمتیں ملیں گی اس کے اندر. اور بہرحال مجھے مختصر کرنا ہے اس وقت، اس کو سب کا سب سید الشہداء سے حاصل ہوتا ہے، سب کا سب سید الشہداء سے حاصل ہوتا ہے. اب جو کچھ سیکھیں گے سید الشہداء سے سیکھیں گے، اور بالاخص اس وقت پر جب آپ کا دل کچھ نرم پڑ جائے سید الشہداء کے نام پر، اس وقت سید الشہداء سے پاکیزہ ترین چیزیں مانگتے ہیں. اور مشورے کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں گا، اس وقت مانگنے والی چیزوں میں سے ایک شہادت مانگتی ہے کہ ہمیں شہادت کے قابل بنا دیں کسی طریقے سے. یہ در کریم ہے، کریم کون ہوتا ہے؟ کم مانگنے پہ زیادہ دیتا ہے، در کریم ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کا در کریم در، اگر ہم اس کریم در سے مانگنے پر آ گئے اور صحیح طریقے سے ہم نے مانگنا سیکھ لیا، وہ ہمیں قابل بنا دیں گے، وہ ہمیں شہادت کے قابل بنا دیں گے. اور یقین فرمائیے کہ مانگنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ثابت کر دیں کہ مولا ہم چاہ رہے ہیں، واقعا چاہ رہے ہیں. فارسی میں ایک شعر ہے، اس کے ایک مصرے میں کہتے ہیں، پانی مت مانگو پیاس بڑھاؤ، پلانے والے کو پتا ہے کون پیاسا ہے، پیاس بڑھاؤ. آپ پانی مانگتے پھر رہے ہیں، العجل العجل العجل، آپ پانی مانگ رہے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پیاس بڑھاؤ. اتنی پیاس بڑھائیں کہ وہ پانی پلانے والا جانتا ہے کون پیاسا ہے، دیکھ لے گا یہ پیاسا ہے. ہمیں اہل بیت کے سامنے پیاس بڑھانی پڑے گی، اپنی صدقہ دل سے طلب کرنا ہوگا، صدقہ دل سے طلب کریں گے ہمیں قابل بنا دیں گے. کس کس کو قابل نہیں بنایا ہے، کس کس کو اہل معرکہ نہیں بنایا اہل بیت اطہار علیہ السلام. یہ کربلا ہمارے سامنے ہے، جو سامنے سامنے جہنم کی طرف جا رہے تھے ان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی طرف بلا رہے تھے کہ اس مصیبت سے باہر رہو. جو دشمنوں کو بلا رہے ہو وہ دوستوں کو نہیں لائیں گے اپنی طرف، دوستوں کو تو یقینا چاہتے ہیں. آپ خود تصور فرمائیے، آپ ماشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے، سید الشہداء کے نام پہ فرش عزا پہ بیٹھے، آیا مادر حسین نہیں جانتی، آیا وہ بی بی نہیں جانتی کہ آپ کس نیت سے یہاں پہ تشریف فرمائے، جن کے سامنے کائنات کے خزانے کھلے ہوئے، اگر آپ ان سے کچھ مانگیں گے تو آپ کو دیں گی نہیں، کیا آپ پر نثار ہو جائے گا سب کچھ، آپ پر نچھاور ہو جائے گا سب کچھ، آپ کو طلب کرنا ہوگا ان کے نام پر. اور یہ کربلا عظیم الشان، اس کربلا کے عظیم الشان کرداروں میں، با عظمت ترین کرداروں میں سے ایک کردار بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار، پر اصرار کردار ہے. بی بی کی والدہ کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے کسی صحابی کے جواب میں، کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جائے، وہ جب آتی ہیں تو آپ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں، وہ جب آتے ہیں تو آپ سب سے زیادہ ان کی سنتے ہیں، ان کا مقام کیا مقام ہے؟ کسی صحابی نے بی بی کے بارے میں پوچھا اللہ کے رسول سے، ان کا مقام کیا مقام ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک طویل روایت ارشاد فرمائی، پہلا جملہ یہ تھا، ہی اسر من اسرار اللہ تعالی، فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، بی بی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. جس طرح وہ خود راز ہیں، ان کے اولاد طاہرہ بھی راز ہیں.
بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھی اللہ کے راز ہونے سے ایک راز ہے. خاتون ہے اور مقام امامت اور مناسب امامت کو بھی انجام دیتی ہیں, مدافع امامت بھی ہیں, امامت کے دفاع کے لیے بھی پیش پیش ہے. کیسا مقام منصب ہے. اور یہ بی بی شب عاشور اپنے دو بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں, شب عاشور اون محمد کو لے کر بیٹھی ہوئی ہیں اور فرما رہی ہیں اے بیٹا اون محمد ایسا نہ ہو کل ماموں کے اوپر کوئی اور قربان ہو جائے. بیٹا تم دونوں نے قربانی دینی اپنے ماموں کے لیے. ہم اور آپ ماں کو جانتے ہیں, ماں کی ممتا کو بھی سمجھتے ہیں, ماں اپنے بچوں کو کتنا چاہتی ہے سمجھتے ہیں, لیکن کوئی دیکھے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کو کیسے قربان کر رہی ہے سید الشہداء کے اوپر. تمام تر تیاری کے ساتھ ارشاد فرماتی ہیں کہ بیٹا آپ قربان ہونے کے لیے جائیں گے. گویا یہ دونوں سید الشہداء کے سامنے پہنچتے ہیں اور سید الشہداء کس سے کہیں, اگر کوئی مجاہد آتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے تم نے اپنی ماں سے اجازت لی ہے, لیکن جب اون محمد آئے تو ان کو پتا ہے کہ ماں ناراض ہو جائے گی اگر نہیں جانے دیا. یہ ماں سے الوداع کر کے آئے ہیں اور کس طریقے سے اون محمد روانہ ہوئے ہیں خدا جانتا ہے. سید الشہداء کے اوپر کتنا بھاری رہا ہے کہ جب یہ بچے روانہ ہو رہے ہوں گے. سید الشہداء ایک ایک بچے کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والے اون محمد کو روانہ ہوتے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس روایات موجود ہیں سید الشہداء نے دونوں کو روانہ کیا. کبھی ایک موقع آتا تھا کہ اون مصیبت کے اندر گر جاتے تھے تو محمد آ کر نصرت کیا کرتے تھے, کبھی ایک موقع آتا تھا کہ محمد کو دشمن گھیرے میں لے لیتے تھے تو اون آ کر ان کو نجات دلوایا کرتے تھے. ایک موقع آیا کہ دشمن نے چاروں طرف سے دونوں بچوں کو گھیرے میں لے لیا اور وہ دونوں بچے دشمن سے لڑتے ہوئے جب زمین کے اوپر اب سید الشہداء کے سامنے مارکہ تھا اور وہ یہ کہ لاشے کو لے کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سامنے جانا تھا, ایک ماں کے سامنے بچوں کی لاشے کو رکھنا تھا. گویا جب یہ لاشے لے کر خیمے کی طرف بڑھے ہیں بی بی زینب نے فرمایا یہ لاشے خیمے میں نہیں لائیے گا, یہ ہم آپ پر قربان کر چکے ہیں, یہ بچے آپ پر قربان ہو چکے ہیں. بی بی زینب نے نہ صرف جملہ کہا بلکہ کر کے دکھایا ہے, کر کے دکھایا ہے. 11 محرم کا دن آیا ہے عزیزان محترم, ہماری روایات کے اندر یہ دن موجود ہے. 11 محرم کا دن آیا ہے, اسرا کا قافلہ مقتل کے سامنے سے گزرا ہے اور مقتل کے سامنے سے گزرتے وقت ایک ایک بی بی اتری ہے, اماری سے زمین پر گرایا اپنے آپ کو اور مقتل میں لاشوں کی سمت بڑی ہے. اور ہمارے پاس موجود ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اون محمد کی لاشے کی طرف نہیں گئی ہے, وہ سید الشہداء کی لاشے کی طرف گئی ہے. وہ جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ کا مشہور معروف جملہ ہے. اور ایک اور موقع اس وقت آیا جب زندان شام کے اندر جب سروں کو واپس لایا گیا اور وہ دو سر اون محمد کے رکھے ہوئے تھے اور شامی عورتیں ایک دوسرے سے پوچھتی تھیں کہ کیا ان بچوں کی کوئی ماں نہیں ہے, باقی سروں کے اوپر کوئی ماتم کرنے والا ہے, دو بچوں کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم. بس ایک آخری جملہ عرض کروں گا, اگر کوئی ماں اپنے گھر میں آتی ہے اس کو بچوں کی یاد آتی ہے. مجھے نہیں معلوم جب بی بی زینب مدینے واپس آئی ہوگی اور گھر کی در و دیوار سے اون محمد کی نشانیاں ٹپک رہی ہوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مَاتَمَ حُسَيْنٍ.